رسالت کے موضوعات ہی چلیں گے. ابتدا کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور ایمان والوں کی صفات کو بتایا کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آخرت کا یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. انسانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جا سکے. ایک کافر تھا, اس نے دو بانیاں خریدی اور ان کو رات کے وقت وہ جمع کر لیتا لوگوں کو اور ڈانس کراتا ان لڑکیوں کے اور ان کو کہتا کہ دیکھو ان کو دیکھو محمد علیہ السلام کے پاس تم کیا کرنے جاتے ہو, ان کے پاس رکھا ہی کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پیسے دے کر کے اور ناجائز چیزوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے. یاد رکھو کہ اس کے لیے اللہ نے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان کو اللہ نے دیکھو کیسا بنایا ہے, اتنی بڑی چھت بنا دی لیکن بیچ میں نہ تو کوئی دیوار رکھی ہے اور نہ کوئی ستون رکھا ہے. اور چھوٹی سی چھت کے لیے بھی آپ کو چار دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں, بیچ میں ستون لگانے پڑتے ہیں, لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا, نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی ستون ہے. بتاؤ اس آسمان کو روکنے والا کون ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ نے آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے, زمین کو بھی تھاما ہوا ہے اور یہ گر نہیں سکتے, اللہ نے اپنے حکم سے ان کو روکا ہوا ہے. والقا فی الارض رواسی ان تمید بكم, زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے, وبث فیہا من کل دابۃ, اور ہر قسم کے جانور اس زمین پہ پھیلا دیے, اور آسمان سے بارش برسا دی, اور ان کے لیے روزی اللہ نے زمین سے پیدا فرما دی. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی, یہ تو اللہ نے پیدا کیا, بتاؤ تمہارے معبودان باطل نے کیا بنایا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ, آگے اللہ کے ایک بڑے ہی برگزیدہ بندے حضرت لقمان کا واقعہ قرآن ذکر کر رہا ہے. لقمان نبی تھے یا نہیں تھے اس سلسلے کے اندر قرآن کریم نے کچھ نہیں کہا ہے, اور جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہاں حضرت لقمان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے, لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم نے جا بجائے یہ کہا ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی تھے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا, آتینا لقمان الحکمہ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, نبی نہیں تھے, بعض صورت بڑے سمجھدار اور ذکی اور ذہین انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں, ان نصیحتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں یہاں پر فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دینی معاملات میں آزاد چھوڑ دو, کچھ نہ کہو, حالانکہ دینی معاملات میں ان کی تربیت کرنا, ان کے عقائد کی دیکھ بھال کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی تربیت فرماتے ہوئے اسے شرک سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں, اور پھر فرمایا کہ دیکھو انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین بچے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, خاص طور پر ماں اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کہ حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ماں جب بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں کمزور پر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے, اس لیے کہ خوراک ایک جان کی اور پل رہی ہے دو جانے, تو کمزوری تو آئے گی. لہذا ماں کی ہڈیوں میں کمزوری, ماں کے جوڑوں میں کمزوری, ماں کے جسم میں کمزوری بیٹے اور بچے کی پرورش کے نتیجے کے اندر ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر ماں اسے دو سال تک دودھ پلاتی ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کہ تو میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. الی المصیر, یاد رکھو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے تم نے آنا ہے. وہ ان جاہدا کبھی علم فلا تطعهما, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں تو پھر ماں باپ کی نہیں ماننی ہے. گویا اللہ کے خلاف اگر ماں باپ بھڑکاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی نہیں چلے گی، ماں باپ کی اس وقت تک اطاعت ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر ہمیں احکام دے رہے ہیں. وتبع سبیل من اناب الی، اور پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے پر چلو، گویا اللہ والوں کے راستے پر، اور اللہ والوں کی اتباع کرنی چاہیے. ثم الی مرجعکم فاربیکم بما کنتم تعملون، پھر آگے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تکبر کو اپنے سینے سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ تکبر اگر سینے کے اندر ہوگا تو اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے نیچے ہو یا آسمان و زمین کے کسی بھی حصے میں ہو تو اللہ وہاں سے بھی اسے نکال کر کے لے آئیں گے. پھر کیا کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، میرے بیٹے نماز پڑھا کر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تم پہ کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کیا کر، ان ذالک من عزم الامور. اس کے بعد اللہ نے پھر آسمان و زمین کے دلائل دینا شروع کر دیے، اور پھر مشرکین مکہ کے اس بات کی مذمت کی کہ وہ ہر حال میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلیں گے. قرآن کہتا ہے کہ آبا و اجداد اگر راہ راست پر ہو تو ان کی اتباع کرو، اور اگر راہ راست کے خلاف ہو تو ان کو چھوڑ دو. قرآن کریم دو ٹوک بات کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، دیکھو اللہ کی نعمت سے سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتی وإذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین، جب کوئی بڑی موج آتی ہے جو کہ بادلوں کی طرح سے ہوتی ہے، جو سائبانوں کی طرح سے آ کر کے گھیر لیتی ہے، تو پھر تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی میں نجات عطا فرما دیتے ہیں تو پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو راہ راست پر برقرار رہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر اتراتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی پیدا کرو. وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ایسے دن سے ڈرو جس دن کے اندر باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یاد رکھو کہ شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور بارش برسے گی، اسے بھی اللہ ہی بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور رحم مادر کے اندر کیا ہے، ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ بڑا علم والا اور بڑی ہی خبر رکھنے والا ہے. تو یہ پانچ باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں، بارش کب برسائے گی اللہ ہی جانتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ کیا کر دیتے، وہ پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اندازہ کوئی لگا سکتا ہے، لیکن یقینی اطلاع نہیں دی جا سکتی، یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا. اسی طریقے پر ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے ڈاکٹر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پہلے سے بتا سکتے ہیں. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یا لبو ما فی الارحام، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ پہلے تو آیت کے الفاظ میں غور کریں. اللہ نے کہا یا لبو ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو نہیں کہا قرآن نے. قرآن نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس بات کو قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں کہا، میں دعوے سے کہتا ہوں. ہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ذرا سوچئے، جو لڑکا یا لڑکی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ایک تو اس کا لڑکا لڑکی ہونا، ایک اس کا نیک یا بدماش ہونا، ایک اس کا غریب یا امیر ہونا، ایک اس کا مسلمان یا کافر ہونا، یہ ساری باتیں اس کی زندگی کتنی ہوگی, کتنے سال جیے گا, کتنے سال کے بعد مرے گا, یہ ساری باتیں. تو یا لم ما فی الارحام, اس سارے مجموعے کو کون جانتا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ بات کسی نے بتا دی تو اس کا بتانا قرآن کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا, اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آج کی سائنس نے قرآن کو شکست دے دی, بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ آج کی سائنس بھی چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ اللہ نے سوا 1400 سال پہلے جو قرآن اتارا برحق اور سچا اتارا تھا. تو قرآن کہتا ہے وہ یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, یہ بھی نہیں جانتے کہ کل کیا کرے گا, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کس سرزمین کے اندر اس کی موت واقع ہوگی. اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ, اہل سنت کے بڑے امام تھے اور مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے. اللہ کے نبی کے مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے. کتنی بڑی سعادت انہیں حاصل, اور انہیں اللہ نے یہ بھی سعادت دی کہ انہوں نے موقع امام مالک کے نام سے حدیث کی کتاب تصنیف فرمائی اور اسی کا سبق بھی پڑھایا کرتے تھے. لیکن ان پر ایک حال طاری تھا. بعض اوقات بعض لوگوں پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے, غلبہ ہو جاتا ہے کسی بات کا. ان پر یہ حال طاری تھا کہ بس مجھے مدینے کی موت مل جائے, میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. اب اس تمنا کی وجہ سے کہیں سفر کے لیے نہیں جاتے تھے. کہتے تھے اگر میں باہر جا کے مر گیا تو کیا ہوگا, مدینے کی موت رہ جائے گی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو نا تو مر جانا, اس لیے کہ جو میرے مدینے میں مرے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. یہ اللہ کے نبی نے شفاعت کا وعدہ کیا. تو ان پر یہ ایک غلبہ طاری تھا اس بات کا کہ بس مجھے اللہ کے نبی کے شہر کی موت نصیب ہو جائے. ایک فرض حج ادا کیا بس, اس کے علاوہ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے. کہتے تھے اگر میں وہاں جا کے مر گیا تو مدینے کی موت سے معروف ہو جاؤں گا. اس قسم کا حال بعض اوقات بعض بندوں پر طاری ہو جایا کرتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سارے ایسے کرنے لگ جائیں. اگر کسی پر ایک حال طاری ہے, کرتا رہے اس پر عمل, لیکن اس کو لازمی فرض نہ سمجھ بیٹھے تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو ضروری کر لے گا تو پھر وہ شخص اسلام میں بدعت کو رواج دینے والا بن جائے گا. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جوتے پہن کے نہیں نکلتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے. اب بعض لوگوں نے ہوتا ہے کہ پڑوسن کا منہ لال تھا, سرخ تھا, بڑی خوبصورتی سے سفر مار مار رہا ہے, بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ جی میں بھی اپنا منہ لال کر رہی ہوں. کوئی ایسے تھوڑی لال ہوتا ہے. اب بعض لوگوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے طریقے کو اپنا مذہب بنا لیا. وہاں جاتے ہیں باتھ روم میں بھی ننگے پیر جا کے, وہی ننگے پیر لے کے سیدھے مسجد نبوی میں گھساتے. ایسے کمبخت جو اللہ کے نبی کی مسجد کی بھی توہین اور بے حرمتی کرے. لیکن بعض صورت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں پر ایک حال جو طاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے مذہب بنا کر کے سارے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. خیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ غلبہ تھا کہ مدینے کی موت چاہیے مجھے. ایک دفعہ انہیں خواب آیا اور خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی کی جو زیارت ہوئی تو انہوں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے, نبی سے پوچھ لیتے ہیں آج کہ میں کب مروں گا. اللہ کے نبی بتا دیں گے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دنوں کے بعد مرنا ہے, تو میں اتنے دنوں تک تو ادھر ادھر اپنے کام دھندے نپٹا لوں گا باہر جا کے مدینے سے, اور جو مرنے کا دن آئے گا تو باہر کے مدینے پہنچ جاؤں گا تاکہ موت میری یہاں پر آ جائے. یہ اس پروگرام کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی خواب کے اندر کہ یا رسول اللہ بتائیے میری موت کب آئے گی, میں کتنے دنوں کے بعد مروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا, ایسے کیے ایسے کیا اور پھر چلے گئے. خواب ختم ہو گیا, آنکھ کھل گئی. اب یہ پریشان ہو گیا کہ پانچ تو ہو گیا لیکن پانچ دن, پانچ ہفتے, پانچ مہینے, پانچ سال, پانچ صدیاں, کتنا کوئی پتہ نہیں. اب یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ کسی اچھے تعبیر دینے والے سے تعبیر حاصل کی جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ خواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب تعبیر پر سارا انحصار کرتا ہے. کیسا بھی خواب ہو جو تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق نتیجہ نکل آئے گا. اس کو بیان کرے آپ اس کی اچھی تعبیر نکالنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ وہی ہوگا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ناظر کے کہا کہ حضرت میرے یہاں کوئی اولاد تو ہے نہیں، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ قرآن پر پیشاب کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیسا خطرناک خواب تھا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس بات کی توقع رکھو کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے اور وہ قرآن کا حافظ۔